فقه شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ ہے مجموع مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ذکر اللہ, فضول وقت نہ گزاریں, ذکر اللہ میں وقت گزاریں, اللہ کا ذکر کریں, اللہ کی پاکی بولیں. یہ باتیں ہوتی تو رہتی ہیں, بیان بھی ہوتی رہتی ہیں, ترغیبیں بھی دلائی جاتی رہتی ہیں, لیکن روٹین نہیں بنتی, یا یوں کہیے کہ ایک عادت کنٹینیوسلی یہ سلسلہ چل نہیں پاتا. بعض اگر بندہ شروع کرتا ہے کوئی اذکار, ذکر اذکار پڑھ رہا ہے تو کچھ دن پڑھے گا, پھر وہ تسبیح بھول جائے گا, تسبیح غائب ہو جائے گی, تو پھر وہ مطلب جو عادت بنائی ہوئی تھی وہ بھی جو ہے وہ چلی جائے گی. کیا فرمائیں گے آپ؟
جس چیز کو بندہ سیریس لیتا ہے نا وہ کر گزرتا ہے. آج افطار میں فلاں ڈش کھانی ہے, سیریس ہے وہ, ملے گی اینی ہاؤ ملے گی اس کو. تو آج مجھے اتنی بار اللہ کا ذکر کرنا, اتنے بار درود شریف پڑھنا ہے, اگر کوئی سیریس ہو جائے تو وہ کر لے گا. تو ہم لوگ سیریس نہیں ہیں, دنیاوی کاموں میں سیریس ہیں, نیکی کے کاموں میں سیریس کم ہے. جس جس کام میں سیریس ہوتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. تو ذکر اللہ میں بھی سیریس ہونا چاہیے کہ جب جب فارغ وقت ملے تو فضول منہ بند کیے بیٹھے. ہاں اگر آخرت کی سوچ میں وہ ہے, محاسبہ اپنا کر رہا ہے, وہ ایک الگ بات ہے, ورنہ یہ کہ خالی اونٹ غفلت کا بیٹھا ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ اللہ 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 یہ کرتا ہے, اللہ 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 یہ درود پاک پڑھتا رہے, کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کہتا رہے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ کہتا رہے. کیونکہ رمضان شریف میں ایک تو مین دو دعائیں مانگنی ہوتی ہیں, جنت کی اور جہنم سے پناہ کی, اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بکثرت کہنا ہوتا ہے, اور استغفار استغفر اللہ استغفار بکثرت کرنی ہوتی ہے. یہ چار کام ہیں, اللہ پاک ہم کو نصیب کرے.
میں محمد اسلم عطاری عرض گزار ہوں. بڑی پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہے. الحمدللہ میری بھی وابستگی مدینہ مزید پنجاب کلب سے کافی عرصے تک رہی. حضرت صاحب بارہ وہاں تشریف لائے اور آپ کی دعوت پر اس تنظیم کے بہت سے اسلامی بھائی مجھ سمیت دعوت اسلامی سے منسلک ہو گئے. اس طرح میرا بھی آنا جانا شہید مسجد میں شروع ہو گیا. حضرت صاحب کے معاملات میں بھی تھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد درس دیتے اور اشراق اور چاش پڑھ کر گھر پر تشریف لے جاتے. ایک مرتبہ حضرت صاحب نے مجھ سے ارشاد فرمایا فجر کے بعد کہ مجھے گلے میں درد ہے, آپ درس دے دو. مجھے الحمدللہ مکاشفۃ القلوب سے درس دینے کی سعادت حاصل ہوئی. اب اس وقت جامعات اگر تھے نہیں تو ہفتہ اور اجتماع اور سالانہ اجتماع کی تیاری کے لیے ممبئی لیگ نے دعوت اسلامی بیان فرماتے تھے. الحمدللہ مجھے بھی چوک درس وغیرہ کرنے کی سعادت ملی. اسی طرح درس فیضان سنت کی بھی سعادت ملتی رہی. یہاں پر میں حضرت صاحب کا نرمی والا انداز پیش کرنا چاہوں گا. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اپنا اجتماع جو ہے نا پہلے گلزار عظیم مسجد میں ہوتا تھا اور اس کی ہم دعوت دیتے تھے. ایک بار حضرت صاحب نے گلزار عظیم میں بیان فرمایا, مجھے کچھ اس میں اشکال ہوا تو میں نے آپ کو تحریری طور پر ایک خط لکھا جس میں نشاندہی کی, تو آپ نے شفقت فرماتے ہوئے ایک مجھے تحریری جواب بھیجا کہ آپ مجھ سے مل لو تاکہ تشفی ہو جائے. میں حکم کے مطابق ملاقات کے لیے پہنچا تو کتاب گھر وہاں پر حضرت صاحب تشریف فرما تھے, وہ لوگ بھی تھے. جب میں پہنچا تو حضرت صاحب مجھے بالکل تنہا لے گئے اور ون ٹو ون ملاقات ہوئی, اور آپ نے بڑی نرمی کے ساتھ مجھے اس معاملے میں سمجھایا. اتفاقاً وہاں اس وقت فیضان سنت کے لوز پیپر آئے تھے کتابت کیے ہوئے. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ آپ یہ چیک کرو. مجھے فیضان سنت کے لوز پیپر کی جو کتابت کیے ہوئے تھے چھونے کی اور انہیں دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ فیضان سنت کا پہلا درس 12ویں شب کو شہید مسجد خاردر میں مغرب کی نماز کے بعد سے جاری ہوا. اس طرح حضرت صاحب ہم لوگوں کو اور قریب لاتے رہے اور اس میں مجھے فائدہ یہ ہوا کہ اسی زمن میں میرا نکاح حضرت صاحب نے 1987 میں پڑھایا اور ولی میں بھی شرکت کی. دوسری بات یہ کہ حضرت صاحب سے جب میری ملاقات ہوتی تو آپ مجھے الطاف بھائی کہتے ہیں. میرے حضرت صاحب الطاف نہیں اسلم. یہ میں نے اس لیے کہا کہ حضرت صاحب کے یادداشت مبارک میں مجھ گناہ گار کی بھی کوئی دھندلی سی صورت چمک آئے اور میرے لیے کفارے کا سبب بن جائے.
ماشاء اللہ, پہلے سب کچھ کرتے تھے, اب کچھ کرتے نہیں, کرتے نہیں بتایا. پہلے بہت کچھ کرتے تھے. اسلم بھائی پہچان لیا میں نے. ماشاء اللہ, یہ حاجی سلیم مون, حاجی الطاف مون وغیرہ کے ساتھیوں میں سے ہیں. اللہ برکت دے. بیٹے اب اگر کچھ سستی ہے تو پھر چستی میں اس کو بدل دیں. اور اب تو ماشاءاللہ مدنی کام کا زیادہ مزہ ہے. اب تو پورا مطلب ایک نظام جو ہے پہلے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہو گیا نا. آہستہ آہستہ کام اور مضبوط ہوتا ہے, نظام مضبوط ہے. اب تو جامعات المدینہ, مدارس المدینہ, اتنی ساری مجلسیں بن گئی. پہلے کون سی مجلس تھی اپنے پاس؟ کوئی ایک بھی مجلس نہیں تھی. بہت سارے شعبے ہیں, جس شعبے میں آپ کو سمجھ آئے اس شعبے میں کام کرنا شروع کر دے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سر لوگ کہندے سی رہا اتوار والے دن تے منگل والے دن صدقہ دینا چاہیے, اے دے بارے جی رہنمائی کر.
اتوار تے منگل دے دن بھی صدقہ دینا چاہیے, تے روز ہی صدقہ دے سکدے نے. اتوار تے منگل دی کیڑی خصوصیت نہیں ہے, جائز ہے اتوار اور منگل دے دن بھی صدقہ دینا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرے والے سوچ رہے یہ ہے کہ گھر میں کبوتر پالنا کیسے ہیں؟
اللہ اللہ, کبوتر پالنا جائز ہے لیکن اس کو کوئی تکلیف نہ دی جائے, اس کو بھرپور طریقے میں دانہ پانی دیا جائے, اس کو کوئی دانے پانی کی تکلیف نہ ہو. پھر اس کو جو بعض لوگ اڑاتے ہیں پھر اترنے نہیں دیتے, تھکا دیتے ہیں, یہ ظلم نہیں کرنا ہے, وہ گناہ ہے. جائز طریقے پر شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے ان کے ساتھ اگر اچھا سلوک کر سکتا ہے تو پھر اس کو پالے ورنہ نہ پالے.
یعنی وہ کبوتر اب اڑ رہا ہے تو پھر اڑتا ہی رہے, یعنی وہ اتنا اڑتا ہے کہ گم ہو جاتا ہے اوپر فضا میں اور پھر اڑتا ہے, مطلب 8-8, 9-9 گھنٹے کبوتر جو ہے یہ اڑان کرتا رہتا ہے اور اس طرح کے یہ معاملات اور نظام کرتے ہیں. اور کبوتروں پر پیسہ بھی اس طرح سے خرچ بھی کرتے ہیں, پھر اس پر جوا بھی ہوتا ہے اور بھی اس طرح کے کام کاج جب ہوتے ہیں, سیٹیاں مار مار کے ان کو اڑاتے رہتے ہیں اور سکون بھی ارد گرد کا خراب کرتے رہتے ہیں, پھر چھتوں پہ اوپر ہوتے ہیں, گھروں میں نظر پڑنا. کیا فرمائیں گے کچھ سوالے سے رہنمائی فرمائیں؟ اتنا پیسہ کبوتروں پہ لگا رہے ہیں, وہ پیسہ کہیں اور اچھے کام میں لگا لیں.
اترنے نہیں دیتے ان کو, اترنے نہیں دیتے. اور پھر بعض اوقات یہ جب اترتے ہیں تو بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں.
جی جی,
تو یہ ظلم ہے. پھر یہ کہ وہ دوسروں کے گھروں میں نظر پڑنی ہے, وہ قریب قریب گھر ہوتے ہیں, چھتیں ہوتی ہیں, تو بے پردگی کسی گھر میں جھانک تانک یہ بھی ہوتی ہوگی, تو یہ مطلب پھر اس پہ جوا لگانا یہ بھی حرام. تو اس طرح تکلیف نہیں دینی چاہیے جانور کو. پیسہ لگانا, بغیر پیسے کے تو کبوتر نہیں ملے گا. یہ اعلیٰ نسل کے کبوتر ہوتے ہیں, جنگلی کبوتر نہیں ہوتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ مفتاب کول ہم جو کہتے ہیں, سوال آئے مفتاب کول کسے کہتے ہیں؟
اقوال مختلف ہوتے ہیں بزرگوں کے, علماء کے مختلف, یعنی کہ اس مسئلے میں یوں ہے, دوسرا کہتا ہے اس مسئلے میں یوں ہے, تیسرا کہتا ہے مسئلہ یوں ہے. تو اب ان میں یہ مفتی ہوتا ہے, یہ اس میں سے اس کو شناخت ہوتی ہے, وہ فقہی گتیاں سلجھانا جانتا ہے, دوسرے مفتیوں سے مشورہ کرے گا اور یہ پھر طے ہوگا کہ ان سب میں کون سا قول اختیار کیا جائے. تو جو مطلب مفتیان کرام جو قول اختیار کر کے جس پر فتویٰ دیں اس کو کہیں گے مفتاب ہی قول, یعنی جس قول پر فتویٰ دیا گیا. اچھا, پھر یہ مفتاب ہی قول زمانے کے ساتھ اس میں تبدیلیاں بھی آتی ہیں. سر وہ یہ فیلڈ علماء کا ہر عالم کا نہیں ہے, یہ صرف مفتیوں کا ہے. یہ مفتاب ہی قول وہ طے کر سکتے ہیں, ہم لوگ نہیں کر سکتے. ہم صرف یہ جو فرمایا نا مفتاب قول ہے تو اس پہ عمل کر سکتے ہیں, اپنی عقل کا گھوڑا نہیں دوڑا سکتے. فلاں بزرگ نے تو یوں کہا ہے، فلاں بزرگ نے تو یوں کہا ہے، تو یہ ہم نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اپنے دور کے حساب سے اپنے زمانے کے لحاظ سے فرمایا ہوگا، فلاں نے فلاں ضرورت کے تحت فرمایا ہوگا. اسباب ستہ ہے، چھ اسباب ہے جن کو پیش نظر رکھ کر فتویٰ دیا جاتا ہے. تو یہ میرا آپ کا کام نہیں ہے کہ اس وقت تک وہ فتوے کی ضرورت تھی، اب اس کی ضرورت ہے، کل کسی اور فتوے کی ہو سکتا ہے ضرورت پڑے. تو یہ مفتیان کرام طے کرتے ہیں، وہ مفتی کے جن کا ایک مطلب قد ہوتا ہے، علمی قد، اس حساب سے وہ کرتے ہیں. اب کوئی مطلب یہ ضد لے کے بیٹھے کہ تورات شریف میں تو یوں ہے، قرآن پاک میں تو یوں ہے، تو کیا وہ غلط ہے؟ تو بھائی تورات شریف غلط نہیں ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے، ایک ایک حرف پر ایمان ہے، عمل قرآن کریم پر ہوگا، اس کے مطابق عمل ہوگا. یہ تو بہرحال جس زمانے میں جس جو فتویٰ چلا، بڑے مفتیان کرام دیں، وہ فتویٰ عمل کیا جاتا ہے اس میں.
اس میں ایک عام لوگوں کے لیے جو ایک سوالات پیدا کیے جاتے ہیں یا لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے، میں چند اس طرح کے سوالات آپ سے عرض کروں گا کہ تاکہ تفہیم بھی ہو جائے کہ بھائی ٹھیک ہے، کوئی نئی ایجاد آئی، کوئی نئی، جیسے جہاز آ گیا، ٹرین آ گئی، یا کوئی سی نئی ٹیلی فون آ گیا، تو چلو آپ نے کوئی علماء بیٹھے تحقیق کی تو ایک بتا دیا بھائی یہ جائز کے ناجائز کیا. اب ایک عرصے سے ایک زمانے سے ایک چیز ناجائز ہو کے آ رہی ہے، حرام ہو کر آ رہی ہے، فتویٰ حرام، اور اب آپ بولو کہ بھائی اب وہ حرام نہیں ہے، اب وہ ناجائز نہیں ہے. یہ آپ لوگ کیسے تبدیل کر سکتے ہیں کہ بھائی دین تو مطلب مکمل ہو گیا، اب تو ہر چیز مکمل ہو چکی ہے، اب کوئی نیا حکم تو آئے گا نہیں، تو یہ ٹھیک ہے کوئی نئی ایجاد آئی ہے تو آپ نے اس کے اوپر کوئی تحقیق کی کہ اس کے درست نہ درست ہونے پر آپ نے قرآن و حدیث کے دلائل دیے، لیکن اب ایک عرصے سے صدیوں سے ہم سن رہے ہیں کہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اور ابھی آپ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہو گیا، یہ حلال ہو گیا، تو آپ لوگ کس طرح مطلب اس کو، یہ بعض اوقات کہتے ہیں آپ دین کو کیسے بدل سکتے ہو، تو ایسی جو سوچیں پیدا ہوتی ہیں ذہنوں میں ان کے لیے کیا آپ جواب ارشاد فرمائیں گے؟
حج فرض ہے
جی.
حج پر پہلے اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، یا پیدل ہوتا تھا. تو اب یہ کہ بعد میں ہوائی جہاز
جی
آ گیا، اس میں سفر ہو رہا ہے، تو اب کیا کہیں گے اس کو؟
وہ تو یہ کہہ رہے نا کہ یہ بات کی جو ایجاد آئی ہے اس پر تو چلو آپ نے تحقیق کی کہ پہلے چیز تھی ہی نہیں، اور اب آئی تو اب آپ نے چلو کہہ دیا کہ یہ درست ہے، یہ غلط ہے، یہ دینا صحیح ہے، یہ لینا صحیح ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم ایک زمانے سے سن رہے ہیں کہ جناب ایک چیز ناجائز ہے، حرام ہے، اور وہ کبھی آپ آ کر کہہ دیتے کہ نہیں یار اب یہ جائز ہو گئی، حالات بدل گئے. جیسا ابھی آپ نے کہا نا کہ حالات کے بدلنے سے مطابق
زمان، یہ ایک اسباب ستہ میں سے ایک سبب ہے. یہ مطلب یہ ہم نہیں طے کر سکتے. جیسے کہ بڑے علماء، فاروق اعظم بہت بڑے عالم تھے، مجتہد تھے، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں، صدیق اکبر کے دور میں عورتوں کو مسجدوں سے نہیں روکا گیا نا، عورتیں پڑھتی تھی نمازیں جماعت سے پڑھتی تھی. وہ الگ بات ہے کہ ان کا کہاں کھڑا رہنا، کس طرح کھڑا رہنا، وہ ایک الگ وہاں معاملہ تھا، لیکن فاروق اعظم نے روک دیا سدے ذرائع کے طور پر. دیکھے حالات تبدیل ہوئے تو انہوں نے مسجدوں سے عورتوں کی حاضری موقوف کر دی، منع کر دیا کہ اب عورتیں مسجد میں نہیں، اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. یہ جو اہل علم ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہوتے ہیں. تو بہت سارے مسائل، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات چیتوں کو پہلے منع کیا پھر اجازت دی. جیسے کہ وہ فرمایا کہ پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، آپ کہتا ہوں کہ کرو، یہ حدیث پاک میں، یعنی روایت بالمعنی، کہ لفظ و لفظ تو یاد نہیں رہتا نا، اب کرو کہ قبروں کی زیارت تمہیں تمہارے دلوں کو نرم کرتی ہے، آنکھوں میں آنسو لاتی ہے، تو منع کیا پھر اجازت دے دی. اچھا اب انہوں نے چلو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں وہی صورت رہی، بالخلفاء راشدین صحابہ کرام، تو اس کے لیے تو پہلے سے وہ موجود ہے. اصحابی کن نجومی بی ایہم اقتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. یہ تو اجازت مل گئی. پھر آگے بھی بہت سارے مسائل مطلب ہیں کہ جو وہ تبدیل ہوئے ہیں، ضرورتاً علماء نے قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں تبدیل کی. اب یہ پورا ایک فقہ کی بحث ہے. اور تقلید امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ یہاں باندھو, امام شافعی فرماتے ہیں ہاتھ یہاں باندھو, امام اعظم فرماتے ہیں زخم سے خون بہ جائے گا تمہارا وضو ٹوٹ جائے گا, امام شافعی فرماتے ہیں وضو نہیں ٹوٹے گا. اس طرح کے اور بھی بے شمار مسائل ہیں. تو یہ بڑوں کے مسائل اور تقلید بھی ضروری ہے. تو بعض جو ہوتے ہیں نا بالکل مادر پدر آزاد, یہ ایسی حرکتیں کرتے سی باتیں کرتے. ایک میرے پاس پیر اپنے مریدین کے سمیت آیا تھا, کہوں آئے تھے کہوں, اب جو آپ طے کر لیں. تو وہ بھی یہ نئی چیز ہے نہیں ہونی چاہیے, وہ نئی چیز ہے نہیں ہونا چاہیے. تو پھر میں نے وہی کہ میں نے کہا پہلے سے اونٹوں پہ مدینے جاتے تھے, میں نے کہا مدینے جانا ہے؟ بولا ہاں. حج کرنی ہے؟ ہاں. تو میں نے پہلے تو اونٹوں پر سفر ہوتا تھا, اب تو ہوائی جہاز پہ ہوتا ہے. ہوائی جہاز پہ کرنا تو بدعت. تم کرو گے؟ بولا ہاں. کیسے کرو گے؟ میں نے سب سے گنبد کی زیارت کرنی ہے. تو بولے ہاں. تو میں نے پہلے کہا تھا کیا یہ بدعت ہے؟ پہلے تو نہیں تھا. بدعت حسنہ ہی کہیں گے نا اس کو, مطلقاً بدعت کہیں کسی بات کو تو بدعت سیاح کے لیے عام طور پہ مطلقاً بدعت کا لفظ بولا جاتا ہے. اب اس کو بھی بےچارے نے ہاں کہا. تو پھر میں نے اسے گفتگو بند کر دی. میں نے کہا یار کیا بات کروں یار, اسے جاہل تھا بالکل, اس کو کچھ بھی نہیں پتا تھا. یہ دعوت اسلامی کی شروعات کی بات, جب یعنی کہ میں گاؤں گلی میں رہا کرتا تھا, دعوت اسلامی کو میرے خیال دو چار سال ہوئے ہوں گے, اور یہ میرے سے ملنے آیا تھا اپنے مریدین کو لے کر. پھر اس نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ بس یہ اتفاق سے اس کے ساتھ ایسا کیس ہوا جو میں بتا نہیں سکتا. اس نے ایسی خطا کھائی, بھول کی, کہ جس سے اس کا پورا آستانہ ہی برباد ہو گیا, خلاص ہو گیا, لوگ بزدل ہو کے بھاگ گئے. پھر اس کے بعد مرید میرے پاس آ کے بیعت بھی کی. ایک کہانی ہے یہ بھی. ارے میں نے کچھ بھی نہیں کیا, مطلب خود ہی اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا, ایسی بھول کری اس نے کہ لوگ خود ہی بزدل ہو, خود ہی اس کا مطلب حساب کتاب بےچارے کا پورا ہو گیا. تو یہ کہ ہر بات میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا چاہیے. علماء کرام ہیں ہماری رہنمائی کے لیے, ان سے پوچھ لینا چاہیے. تو میں نے کہا نا کہ مادر پدر آزاد ہوتے ہیں, بعض صرف عقل کے غلام ہوتے ہیں. وہ ایسی باتیں ان کی سوچوں میں ہوتی ہیں. الحمدللہ ہمیں ایسے وسوسے نہیں آتے, اللہ کرے آئیں بھی نا.
آمین.
اللہ کی بڑی رحمت ہے. آمین. اللہ کی بڑی رحمت ہے. اور اکثریت کو نہیں آتے, کروڑوں حنفی ہیں, کروڑوں شافعی ہیں, کروڑوں مالکی, کروڑوں حنبلی, اور کروڑوں قادری, نقشبندی, چشتی,
بے شک
سہروردی,
دنیا بھری
پڑی ہے. سارے بزرگان دین اتنے گزرے, کہیں نہ کہیں مطلب منسلک ہوتے ہیں اپنے اپنے سلسلوں سے, اور سب بھائی بھائی ہیں. امام شافعی کا مانے, حنبلی ہوں, مالکی ہوں, حنفی ہوں, سب بھائی بھائی ہیں. اعلی حضرت نے فرمایا کہ یہ سب سگے بھائیوں کی طرح ہیں. تو مسائل میں جو اختلافات ہیں تو وہ ایسے نہیں ہیں کہ جن سے نعوذ باللہ ہم مطلب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں, تو ایسا نہیں ہے. یہ دینی معاملات ہیں, علمی معاملات ہیں, اور ٹاپ مطلب ٹف بحث ہے. اس لیے علماء کے پیچھے چلے بغیر گزار راہ ہی نہیں ہے. علماء کی راہ کو چھوڑ کے ہٹے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. جو لوگ علماء کو برا والا بولتے وہ پھر اس کو اور ان کو راہ نہیں ملتی, وہ ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے پھر مطلب آخر کار پتا نہیں کون سے مذہب میں جا پڑتے ہوں گے. تو میں نے تو امام احمد رضا خان جو بہت بڑے عالم کے صدیوں میں کوئی ایسا عالم پیدا ہوتا ہو تو میں نے تو ان کا دامن پکڑا ہوا ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا, اور الحمدللہ ان کے پیچھے پیچھے قرآن و حدیث کے مطابق ان کے سارے فتوے قرآن و حدیث کے مطابق ہیں, کوئی ٹکراتا ہی نہیں ہے. ورنہ تو یہ ہزاروں لاکھوں علماء ان کو اپنا پیشوا نہ مانتے. الحمدللہ. بہرحال یہ کہ سب کو چاہیے کہ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا دامن پکڑ لیں, انشاءاللہ جنت مل جائے گی. ادھر ادھر بھٹکیں گے تو راہ نہیں ملے گی. ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر, ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے.
ہو جائے گا
وہ تو صبح کر اس حال میں حدیث پاک میں تو صبح کر اس حال میں کہ تو عالم ہو یا متعلم یعنی طالب علم یا علم کی باتیں سننے والا یا کم از کم اتنا ہو کہ تیرے دل میں علم کی محبت ہو پانچواں نہ ہونا کہ ہلاک ہو جائے گا برباد ہو جائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت غلط کرے اور اگر اسے بتاؤ تو ناراض بھی ہو جائے اور کہے کہ میں تو ٹھیک پڑھ رہا ہوں, اب اس کی اصلاح کیسے ہو؟ دعا چلے بھیا,
اب یہ غریبان پکڑ کے مارنا تو نہیں شروع کرے گا, تو ہی کر سکتا ہے. اب کوئی اپنے آپ اصلاح کا دروازہ بند کرتا ہے پھر اصلاح کون کرے گا؟ بلکہ اگر وہ کسی نے اصلاح کی اور وہ غلطی پر ہو تب بھی اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کریں کہ آئندہ ہماری واقعی غلطی اور وہ ہمیں بتائے نہیں, ہم ہلاکت میں پڑ جائیں. اس کو تو ہم پمپاڑ کر ہی چلانا ہوتا ہے کہ بھائی بھلے یہ جو بھی بولے اپنے.
بہت مشکل بات کر دی حضور, بہت مشکل بات کر دی. صحیح اصلاح کرنے والا,
اگر یہ مشکل ہوتی تو میرا اس پر عمل نہ ہوتا.
نہیں تبھی تو آپ
نہیں
عمل ہے نا,
ایسا
ابا مشکل ہے
میرا. ابھی اقبال اسلم بھائی نے قصہ بتایا نا گلزار ابھی بہت پرانا, میں نے چٹھی لکھی اسلم بھائی حساس طبیعت کے تھے ذرا سمجھے, تو چٹھی لکھی تو میرے الگ سے لے گئے, بلایا الگ سے لے گئے اور مجھے سمجھایا اور مطمئن کیا یہ بولا نا. تو الحمدللہ میرا یہ مطلب میرا پرانا کھاتا ہے, یہ
آپ
نے غلطی بتایا تو برس پڑنا آڑ دینا اور مارا ماری کر دینا یہ نہیں ہونا چاہیے.
تو پھر آپ نے ان کے ہاتھ میں فیضان سنت کے جو پیپر دیے پڑھنے کے لیے وہ بھی مجھے تھوڑا سمجھ پڑی کہ آپ کو لگا ہوگا کہ اس کو پڑھا ہوا ہے
کچھ تو ہوگا, مجھے یہ قصہ یاد نہیں ہے لیکن ان کو ذرا جس کے ساتھ گزرتی ہے اس کو یاد ہوتا ہے نا اچھی یا بری جو بھی گزرتی ہے.
یہ میں جو آپ کو عرض کروں وہ مشکل, ایک تو دیکھیں مصلح کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے, یعنی کوئی اصلاح کرے اور بندہ برداشت کرے یہ نفس نہیں اس میں تعاون کرتا. اچھا ایک تو یہ ہو گیا,
تو یہ مصلح کہاں رہا یار؟
مطلب اس نے تو اصلاح کی نا, اور مطلب جیسے میری کسی نے اصلاح کی تو میری اصلاح کرنے والا مجھے اچھا لگے, یہ کتنا مشکل ہے.
یوں کہنا چاہتا
ہوں اچھا کتنا مشکل ہے, جبکہ اسے صحیح اصلاح کی تب بھی اس کو برداشت کرنا مشکل ہو گیا, اب اس نے میری اصلاح ہی غلط کی ہے.
اوہ
تو اب مطلب برداشت دور کے بعد آدھے ہونا ہے کیا میرے پیچھے پڑا ہوا ہاتھ دھو کر کوئی اور ملتا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر آدھے یار یہ میرے سے سڑ رہا ہے, میرے سے بغض رکھتا ہے, مجھ سے جلتا ہے, بس یہ میرے اندر اس کو نا دوربین لگا کر بیٹھا ہوا ہے, میرے اندر سے کچھ نہ کچھ نکالے. یعنی اس سے بےچارے سے وہ غلطی ہو گئی اس سے کہ اس سے غلط, لیکن پھر جو جس کی اصلاح کی گئی ہے نا وہ جو گناہوں کے دروازے کھولتا ہے نا اپنے اوپر اور دوسروں کے اوپر برداشت سے باہر ہو جاتا ہے اسے. یہ برداشت کیسے آئے یہ میں آپ کو عرض کر,
سب ایسا نہیں کرتے, ایسا
جو کرتے ہیں
سب ایسا نہیں کرتے, لیکن واقعی عام طور پر یعنی کہ یہ ہماری ہی برادری کے مسائل ہیں, عوامی مسائل نہیں ہے. ہم لوگ جو نا اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہوتے, اتنے سال کتابیں پڑھی ہیں, مطلب تجربے کی بھٹی نے نزلے سے نہیں تجربے کی بھٹی میں ہم نے بال سفید کیے ہیں. ہم بولے جمعہ آٹھ دن ہوئے مولویوں کی صحبت میں آیا تو ہم کو سمجھانے نکلا ہے. ہم لوگ یوں جب کرتے ہیں نا ہم لوگ تو ہمارے لیے اصلاح کے دروازے ہم خود بند کرتے ہیں. بچہ بھی حکمت کی بات بتائے سننا چاہیے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے یہ حکایت ہے کہ ایک بار کسی نے عرض کیا اللہ سے ڈرو تو گر پڑے, یعنی کہ خوف خدا کی وجہ سے مجھے کہا جائے اللہ سے ڈر, اس کا مطلب میں بے باک ہو گیا ہوں. ایک بار بچے سے فرمایا کہ بیٹا دیکھ کر کہیں پھسل نہ جاؤ. اس موقع کسی موقع پر تو اس بچے نے کہا کہ حضور والا اگر میں پھسل بھی گیا تو اکیلا ہی پھسلنا ہے, میں نے آپ مت پھسلنا, آپ پھسلو گے تو پیچھے قوم پھسل جائے گی.
اللہ اللہ.
تو آپ نے اس کو ایک غیبی اشارہ سمجھا جیسے کہ یہ میرے لیے نصیحت ہے, نہ کہ اس بچے پر برسات کر دی. جیسے ہم لوگوں کی حالت ہے کہ بچہ کو ایسی بات کر دے زبان دراز زبان نکالتا ہے. یہ ہمارے امام تھے. اللہ کریم ہم کو اصلاح قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی اصلاح کرنے والے سے ناراض ہونے سے بچائے.
اگر کسی نے غلط اصلاح کر دی, کنفرم غلط اصلاح, مطلب اس نے جو ہماری توجہ دلائی ہے وہ کنفرم غلط ہی ہے, اور اب ہم اس سے کس انداز سے یہ اس کو یہ باور کرائیں یا سمجھائیں کہ آپ نے جو مجھ میں جو آپ نے کہا تو وہ مطلب غلط ہے, اور وہ اس کو اس کس پیارے اور اچھے اور نرم انداز سے اس کو یہ بات سمجھائی جائے کہ کیا کہنا ہے.
موقع کی مناسبت سے بہرحال یہ کہ اس کو ماشاءاللہ آپ کا جذبہ مرحبا اصلاح کا, اصلاح کرتے رہیے گا. لیکن یہ بات جو ہے نا, یہ دیکھو یوں کتاب میں لکھا
کتاب
اس طرح کے, اس کو مطمئن کرے.
مطمئن
آئندہ بھی خیال رکھنا, میرے سے کوئی بھول ہو جائے تو کہ میں انسان ہوں, خطا کا پتلا ہوں, والی انسان ہوں, مرکب من الخطا و النسیان, کہ انسان بھول اور خطا کا مکسچر ہے, کمپاؤنڈ ہے, مرکب ہے. خیر ابھی اتنا سارا اس وقت کہاں یاد آئے گا, جب کوئی اپنی غلط اصلاح کر دے تو وہ غصہ اور شیطان جو سوار ہوگا تو وہ اصلاح کرنے ہوگا, وہ مسلح ہوگا اور ہماری ہم ہوں گے. اللہ توفیق
دے. یا مسلح کو مسل دینے کا جو جذبہ ہے نا,
ہاں جی,
یہ درست نہیں ہے.
درست فرما رہے ہیں بھائی صاحب. اصل میں میں جو کی سوچ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ غلط توجہ دلانے پر اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہوگا. آپ جیسے ایک آپ روایت پڑھتے ہیں بولتے بھائی یہ نہیں یہ یوں ہے, اس پر شاید اتنا پرابلم نہیں ہوتا ہوگا جتنا پرابلم انداز پر ہوتا ہوگا. اصل میں بعض کا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کو اصلاح کرنے کی طرف آتا ہے نا, تو وہ یوں آتا ہے کہ اس کو مطلب گھیر کے, اس کو قابو کر کے نا, بالکل شکنجے میں کس کے اب بس اس کے اوپر مطلب ضرب لگانی ہے اس کے اوپر. جب یوں انداز بندہ بناتا ہے نا جی, تو پھر سامنے والے کو ظاہر سی بات ہے ایک تو آپ بات غلط کر رہے ہیں, پھر غلط طریقے سے کر رہے ہیں. تو پھر اس چیز سے میرا خیال ہے اگریشن بنتی ہوگی, ورنہ آپ اگر ایک پازیٹو وے میں آپ کسی کو بات کہنے تو میرا نہیں خیال کہ عقل شعور والا بندہ اس کو جو ہے وہ فیل کرے.
اچھی بات کی آپ نے آخر میں, عقل شعور والا بندہ. خود ہی بات ختم کر دیا ماشاء اللہ, کیا بات. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
صلی اللہ علیہ محمد. یہ ارشاد فرمائیے کہ غیر عالم کا کوئی اسلامی کتاب لکھنا کیسا ہے؟ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال آیا.
اول تو لکھنی ہی نہیں چاہیے جب تک عالم نہ ہو, اتنا علم دین نہ ہو کہ جس سے وہ دینی کتاب لکھنے کی صلاحیت وہ پائے. اور اب اگر بس ان پڑھ آدمی تو لکھ بھی نہیں سکتا, اور اگر لکھ بھی لیے کوئی دینی بات تو کسی صحیح عالم دین سے ایک ایک حرف اس کا چیک کروا لے, اور وہ اگر اوکے کرے تو ہی اس کو آگے بڑھائے, ورنہ ٹھنڈی کر دے. اول تو لکھا ہی نہیں, کیونکہ ابھی لکھا ہی ہے, کسی کو بتایا تو ہے نہیں اس نے. لیکن اگر کفریات لکھ دے تو کیا ہوگا؟ اب آزمائش تو بڑی ہے. ابھی خالی لکھنے کا کہاں ہے, کلام بھی تو لکھتے ہیں نا, شاعری کرتے ہیں نا, مطلب ہے کہ ردیف قافیہ کا بھان ہوتا ہے, ہوش ہوتا ہے نہ, اوزان اس کو بہر پتا ہوتی ہے, الفاظ کی مطلب ہے کہ ترتیب بولی جانتے, اور لکھ رہے ہوتے کلام. اس میں تحریر کے مقابلے میں شاعری میں کفریات کا زیادہ امکان ہے, کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ الفاظ کی سیٹنگ کرنی پڑتی ہے. اس میں آدمی ردیف قافیہ, یعنی اگر وہ جانتا ہے شاعری, ردیف قافیہ نبھانے میں, خوبصورت الفاظ لانے کے اس میں, یہ مطلب کچھ کر ڈالتا. بڑے بڑے شاعروں نے اس میں ٹھوکرے کھائی ہیں, بڑے بڑے شاعروں نے. اسی لیے بار بار ہماری تو یہی درخواست ہوتی ہے کہ اعلی حضرت کا اور اپنے جو علماء ہیں اکابر علماء نے جو کلام لکھا ہے، نعتیں لکھی ہیں، صرف ان کا کلام پڑھیں، باقی دوسروں کے کلام جب تک کسی مستند عالم دین سے چیک نہ کروا لیں. عالم دین بھی وہ ہو جو شاعری بھی جانتا ہو، فن بھی جانتا ہو، تو وہ صحیح چیک کر سکے گا، ورنہ پھر مجبوراً کم از کم وہ شرعی تفتیش تو ہو جائے کلام کی. ہر عالم فن شاعری کا فن نہیں جانتا، اور یہ کوئی حرج بھی نہیں اس میں، عالم کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ شاعری بھی جانتا ہو، چیک کروا لینا چاہیے. خالی وہ اتنا کافی نہیں ہوتا کہ میں نے کلام پڑھا اور فلاں عالم صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور جھوم رہے تھے، اب یہ تصدیق ہو گئی. یہ صحیح نہیں ہے کہ بعض اوقات وہ ان کا بدن جھوم رہا ہوتا ہے اور دل ہو سکتا ہے مدینے میں چلا گیا ہو، اب پوری بات کی طرف دماغ نہ ہو، تو وہ کافی نہیں ہے. اس لیے وہ کلام لکھا ہوا ان کو دکھائے، وہ پھر اپنے طور پر اکیلے میں اگر اس پر غور کریں اور جواب دیں تو یہ زیادہ مفید ہوگا. سامنے سامنے بعض اوقات توجہ نہیں جاتی، پوچھا جواب ہو گیا، بات ہو گئی آئی گئی، اور بعض اوقات دیکھے عالم بھی آخر انسان ہے، توجہ نہیں ہوتی انسان ہے. اشعار چیک کرنا تحریر چیک کرنے کے مقابلے میں مشکل ہے، پیچیدگی ہوتی ہے اس میں. ایک کام ہوتا رہتا ہے، علم کی تو یہ صفت ہے نا کہ علم جب تک خرچ ہوتا رہے گا بڑھتا رہے گا. علم کو پیک کر کے رکھ دو بھول بھلیاں، حافظ ہے پڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا، پڑھنا بند کیا بلانا شروع ہوا. یہ تو مستقل اس کو نبھانا ہوتا ہے، ہے تو بڑی آزمائش. اور ماں باپ کے لیے تو یہی آزمائش ہوگی، یہ کم آزمائش ہے کہ بچہ جھان پین کی بڑا ہوتا ہوگا، ان کو تنگ کرتا ہوگا، یہ تربیت کریں گے اس سے جان چھڑائیں بچے سے، ایسا بھی ہوتا ہوگا بیچاروں کو. تو اللہ کریم آسانی کر دے. تو یہ کہ اس کو دینی کتابیں جو یہ پچھلا سبق ہے نا، اگر یہ بچہ پڑھتا رہے نا، پڑھتا رہے جو حفظ کر رہا ہے وہ قرآن کریم سپارہ، اس کو پڑھتا رہے، پچھلا پڑھتا رہے، اور ماں باپ یہ اس کو بولے کہ تو پڑھ روز کے اتنے پارے پڑھ، اتنی اس کی صلاحیت ہو. اب ماشاء اللہ دیکھو نا، ایسا بھی تو ہے کہ رمضان شریف میں کہ ایک طالبہ کا مجھے پتا چلا ہے مدرسۃ المدینہ کی، کہ اس نے دو دن میں قرآن ختم کیا، 15 پارے پڑھ گئے. ایک جامعۃ المدینہ کے طالب علم کا پتا چلا ہے کہ وہ روزانہ 15 آج کل پڑھ رہے ہیں رمضان میں. بہرحال دل تو متاثر ہوگا ہی، ماشاء اللہ اللہ کرم کرے کہ یہ مستقل پڑھتے رہیں. چلو 15 تو نہ پڑھیں تو نہ صحیح، منزل اگر پڑھتے رہیں گے تو بھی مدینہ مدینہ قرآن بہت پکا ہو جائے گا، اور ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے. اور اس کو واقعی عوام کو بتانا بھی نہیں چاہیے، عوام تو تعریفوں کے پل باندھ دیں گے اور دعا کا بولیں گے، اور پھر آپ مطلب آپ اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. ہم لوگ ان آزمائشوں میں ہیں، مطلب حالانکہ نہیں پڑھتے ہم 15 تھوڑی پڑھتے ہیں، لیکن اور وجہ سے، دینی وجہ سے آزمائشوں میں تو لوگ واہ واہ تو کر ہی رہے ہوتے نا، تو جس کی واہ واہ ہوئی بس وہ بچنا بڑا مشکل ہے اس کا. اللہ مدد کرے. بس
جس کی واہ واہ نہیں ہوتی وہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میری تو آج تک کسی نے واہ واہ کی ہی نہیں ہے. کئی دفعہ اس طرح کا بھی ہوا ہے، بھائی ہم یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، آج تک کبھی کسی نے مطلب جھوٹے منہ پوچھا نہیں ہے، آج تک کبھی کوئی اپریسیشن کے لفظ جو ہے وہ ادا نہیں کیے، ہم تو کام کر کے مطلب یوں ہو گئے. یہ بھی ایک ہوتا ہے نا، جیسے کوئی مدنی احتیاط جمع کر رہا ہے اس طرح بولے ہمارے مدنی ماحول میں ہے، یا نیکیاں کر رہا ہے دوسرا، میرے گھر والوں نے تو آج تک کبھی میری کوئی تعریف کی نہیں ہے کہ بچہ ہمارا بڑا نمازی بچہ ہے. یوں اگر گھر میں ہے تو اس پر جو کیا کہیں گے، بھی تعریف کبھی نہیں کی، چاہے گھر میں لے لیں، گھر سے باہر لے لیں، جیسے بھی لے لیں،
کبھی تعریف نہ کریں تو اچھا ہے، تعریف کی لذت نہیں ملے گی ان کو، تو بچا رہے گا.
تو رو ہی پہلے اس بات پہ رہے کہ بھائی میری تعریف کیوں نہیں کرتے میری،
وہ نہیں بولے گا شاید، اس کو پتا ہی نہیں ہوگا. اگر کبھی کبھی تعریف کریں گے تو پھر اس کو بار بار خواہش ہوگی کہ تعریف کرے. خیر بچوں کی حوصلہ افزائی، ماں باپ نیکیوں پر تو کم ہی کرتے ہیں، دنیاوی طور پر اگر پڑھائی میں کوئی ذہین ہو یا کوئی کارنامہ کرے تو تعریف ہوتی ہوگی، کوئی ڈش پکتی ہوگی اس کے لیے واہ واہ ہوتی ہوگی، باقی اب قرآن کریم رمضان شریف میں دو چار پارے پڑھ لیتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا ماں باپ کو. بچہ روزہ رکھ رہا ہے, ٹھیک ہے رکھ رہے ہم بھی تو رکھ رہے ہیں, کیا اس نے بڑا کام کیا, یوں کر کے سنبھال لیتے ہوں گے, اللہ بہتر جانے. لیکن بعض گھرانے ایسے ہوتے ہوں گے کہ بچوں کے حوصلہ افزائی کر کے اس کو عبادت کی طرف آگے بڑھاتے ہوں گے. لیکن اب ایسی آزمائش ہو گئی ہے کہ عبادت زیادہ بھی کرے نا بندہ یا بچہ مسجد کا رخ کرے اس کو کچھ ہو جائے گا. اعتکاف سے روکنے والا تو مجھے پتا ہے روکنے کا, ہو جائے گا اعتکاف میں مت بھیجو دماغ وہ ہو جائے گا. سارے پاگل خانے معتکفین سے بھرے ہوئے, جیسے یہ روڈوں میں جو پتھر پھینک رہے ہیں سمجھے گالیاں دے رہے ہیں انہوں نے اعتکاف کیا تھا. یعنی کوئی یار سوچ کا بھی ٹھکانا یار, اللہ کی عبادت سے دماغ تھوڑی خراب ہوتا ہے, خراب دماغ درست ہوتا ہے بھائی. یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ عبادت سے دماغ خراب ہو جاتا ہے اور پھر فلاں کو یہ ہو گیا فلاں کو وہ ہو گیا, ان کے پاس مثالیں بھی ہوتی ہیں. تو قسمت میں ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے. ہاں وظائف کے اپنے اصول ہوتے ہیں ورد و وظائف کے, کہ وہ جو بڑے بڑے وظیفے کھینچتے ہیں یا جن پکڑنے کے لیے جو ترکیبیں کرتے ہیں اس کے وظائف کھینچتے ہیں تو وہ باتوں کا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے, سے گم ہو جاتے ہیں. تو ہم یہ تو دے ہی نہیں رہنا, اعتکاف میں بیٹھو نمازیں پڑھو درود شریف پڑھو. ہمارے یہاں تو علم دین کے حلقے لگتے ہیں, دن سکھاتے ہیں اس بہانے دس دن یا ایک ماہ کے لیے. ابھی تک تو نہیں سنا کہ دعوت اسلامی کی اتنی تاریخ گزری الحمدللہ, لاکھوں نے اعتکاف کیا. میری نالج میں ابھی تک یہ نہیں آیا کہ جو کسی کا یہ کنفرم ہو جائے یہ اعتکاف کی وجہ سے یہ پاگل ہو گیا. میں نے ابھی تک نہیں سنا. پاگل تو ویسے بھی آدمی نفسیاتی مریض تو یہ تو کب ہوگا, اس کے ابو تو پہلے سے نفسیاتی مریض ہے, اس کا کیا. نفسیاتی مریض تو گھروں میں ہوتے ہیں, نعوذ باللہ اعتکاف سے یا نماز روزے سے تھوڑی ہوتے. ایسی سوچ ہونی بھی نہیں چاہیے. اگر کوئی ہو گیا تو بولو ویسے ہی وہ تو ہوتا رہتا ہے. لاکھوں افراد ہیں جو طرح طرح کے امراض میں ہیں اور دماغی امراض میں بھی ہیں, تو سب عبادت کی وجہ سے تھوڑی ہوتے. اللہ کی عبادت سے تو رحمت نازل ہوتی ہے, عبادت تو نور ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ پاگل ہونے والا تھا کم پاگل ہوا ہے عبادت کی برکت سے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال ہے آیا ہے ناخون پر اگر وہ کوئی ایلفی ٹائپ کی چیز لگ جائے تو مختلف غم آتے ہیں جو لگ جاتے ہیں, تو اتارنا یاد نہیں رہا اور اب غسل کر لیا اور نماز بھی پڑھ لی, اب یاد آیا ناخون پہ یہ چیز لگی ہوئی تھی, تو اب غسل اور نماز کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟
یعنی ایسی چیزیں جو نظر بھی آ رہی ہے سب کچھ غفلت کی وجہ سے بھول گیا, نماز تو دوبارہ دہرانی پڑے گی. اتنا حصہ دھو لے تو اگر وضو ہے باقی,
اگر فرض غسل تھا تو
اتنا حصہ دھو لے تو فرض غسل ہو گیا اس کا. اگر وضو بھی تھا تو اب اتنا حصہ دھو لیا تو وضو بھی اس کا کمپلیٹ ہو گیا, تو جتنی نمازیں پڑھی تھی وہ اس کو قضا کرنی ہوگی اگر وقت چلا گیا تو. وقت جس وقت میں یاد آیا اس وقت کی بھی پڑھ لے.
بیٹیوں کو جو جہیز کے لیے سونے چاندی کے علاوہ چیزیں رکھی جاتی ہیں جیسے کپڑے ہیں, جوسر مشین ہے, برتن کروکری وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں, کیا ان پر بھی زکات دینا ہوگی؟
مال تجارت پر زکات ہوتی ہے, تو یہ جو رکھا ہوا گھر میں کروڑوں روپے کا سامان رکھا ہوا ہے تو جب یہ کہ تجارت کی غرض سے نہیں رکھا ہوا تو اس پر زکات نہیں ہوگی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایسا آدمی حاجت اصلیہ سے جس کے پاس اتنا مال ہے وہ زکات لے نہیں سکے گا.
بیٹی کو نارمل جو چیزیں دی جاتی ہیں یہ حاجت اصلیہ والی بات انہوں نے بیان کی ہیں, یہ بھی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جیسے بیٹی کی شادی فار ایگزامپل کے رمضان شریف کے بعد ہے اور انہوں نے ابھی سے بیٹی کے لیے جہیز لے کر گھر میں رکھ لیا ہے اور یہ 2-5 لاکھ روپے کا سامان اگر انہوں نے گھر میں لا کر رکھا ہوا ہے بیٹی کے لیے, تو اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیٹی کا جو سامان انہوں نے 2-5 لاکھ روپے کا رکھا ہے تو شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو سامان جو ہم نے بیٹی کا گھر میں رکھا ہوا ہے تو شاید رمضان شریف کے بعد ہو سکتا ہے اس کی شادی ہو نکاح ہو اور رخصتی کریں گے تو سامان ہم دے دیں گے, تو یعنی اب وہ جو سامان گھر میں رکھا ہوا ہے اس پر زکات نہیں ہے. یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟
جی
ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی.
کیا ہم بالغ عورت اور نابالغ بچی کا جنازہ اکٹھے ادا کر سکتے ہیں؟
اکٹھے جنازے تو پڑھے جا سکتے ہیں.
وہ شاید میرا خیال ہے پوچھنے کی وجہ وہ بالغ اور نابالغ کی جو دعا میں جو تھوڑا سا فرق ہے اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ سوال کیا گیا ہو.
نماز جنازہ میں یہ پہلے بالغ کی دعا پڑھی ہے پھر نابالغ یا نابالغ جو ہے اس کے لیے دعا پڑھی جائے.
کیا صدقے کا گوشت پھینک سکتے ہیں؟
تو بس تکفر اللہ, تو مال ضائع کرنا تو گناہ ہے.
ہو سکتا ہے شاید یہ مراد ہو کہ وہ خراب ہو گیا ہو, ناراض ہو گیا ہو.
اچھا اگر وہ استعمال کے قابل نہیں ہے, سڑ گیا ہے, تب تو اس کا کھانا حرام ہے, پھینکنا ہی پڑے گا.
شاید اس لیے تشویش ہو رہی ہوگا ابھی کھانے کے قابل بھی نہ رہا ہو اور ہو بھی صدقے کا تو کیسے پھینکے.
اچھا اچھا یہ ہو سکتا ہے تبرک ہے, یہ کیسے پھینکے. قربانی گوشت بھی تو اس طرح ہو جاتا ہوگا تو پھینکتے ہی ہوں گے نا.
جی
قربانی گوشت کی طرف اتنا وہ جاتا نہیں ہے, حالانکہ نفل صدقے سے تو یہ قربانی گوشت اہم ترین ہے کہ اس کے ذریعے تو واجب ادا کیا ہے. اور مطلب بہت فرق ہے دونوں گوشتوں میں, اور باقی ہر چیز تبرک ہوتی ہے, قربانی گوشت تبرک بھی نہیں ہے, کوئی تبرک ہی نہیں سمجھتا. میں تو اس کو تبرک سمجھتا ہوں, اللہ کی راہ میں قربان کیا ہوا جانور ہے, اس کا گوشت تبرک ہے, بھائی سے برکت ہے.
بعض اوقات یہ صورتحال اس وقت بھی درپیش ہوتی ہے جب صدقہ کرنے والا کوئی مشورہ دیتا ہے نا, یوں صدقہ کریں بھئی بکرے کی سیری جا کے قبرستان میں دبا دیں, حالات خراب ہیں, پرابلم ہے, سمجھ نہیں آ رہی, مطلب جو بھی صورتحال ہے معاشی اعتبار سے بڑے پریشان ہیں, رزق کی بندش ہے, کاروبار نہیں چل رہا, اب وہ کسی سے بات کیا وہ بولے گا بھی بکرے کی سیری لے کے اسے قبرستان میں جا کے آپ دبا کے آ جائیں, اس طرح کی جو مشورے دیتے ہیں اس پر کیا کہیں گے آپ؟
یہ گناہ ہے کہ یہ مال ضائع کر رہا ہے نا, جہاں مال ضائع کرنا پایا گیا وہ حرام ہوتا ہے. تو یہ ایسے بابا جی کا مشورہ نہ مانا جائے, یہ غلط ہے, اس پر عمل نہیں کر سکتے.
صدقہ
بابا جیوں کو بھی چاہیے کہ ایسے مشورے نہ دیں.
صدقہ کس پر واجب ہے؟
صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ یا
سوال میں صرف صدقہ لکھا ہے تو صدقہ جو وہی صدقہ واجب ہی ہوگا.
بس زکات بھی صدقہ ہے
جی,
اس کے واجب ہونے کے الگ شرائط ہیں. صدقہ فطر یہ بھی جن پر واجب ہے ان کے اپنے مسائل ہیں. احرام والوں پر جو کفارے آتے ہیں صدقہ وہ بھی ہے, صدقہ واجب ہے نا, تو اس کے الگ مسائل ہیں. تو کون سا صدقہ, باقی صدقہ نافلہ تو وہی نفل واجب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مسجد کی حدود میں کوئی کبوتر کو باجرہ ڈالے, کبوتر مسجد میں بیج وغیرہ بھی کرے, وہ صفوں پر بھی گرے, نماز کی جگہ بھی آلود ہو, تو ایسی صورت میں کیا حکم؟
مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم قرآن کریم میں ہے, اور ایسا شخص یعنی کہ جو مسجد میں گند کچرا کر رہا ہے تو گناہگار ہوگا. مسجد کبوتر پالنے کی جگہ بھی نہیں, کہ کبوتر تو بے زبان جانور ہے, نادان ہے, تو بیٹ تو کرے گا وہ, نہیں پال سکتے.
ٹھیک, اگر اسلامی بہن کو گھر سے پردے کی اجازت نہ ملے تو کیا کرے؟ پردہ بھی ضروری ہے.
پردہ فرض, جد و جہد تو کرنی ہوگی اس کو, مگر لڑا لڑی نہ کرے, روئے روئے اور کیا, کھانا کھا لے. وہ تھوڑا یوں ابھی مدنی چینل پہ یہ مشورے بھی دینا خطرناک ہے نا, ایسے لوگ سن رہے ہوں گے اچھا یوں ہے اس لیے نہیں کرا کر رہی, پردہ کرنا ہے, ٹھیک ہے مت کا, ہماری بچت ہو جائے گی, بیچاری جائے گی کا. یعنی کوئی ایسا مطلب غم کا ماحول اپنے اوپر یہ ظاہر کرے, جبکہ دل میں تو غم اس کے ہوتا ہی ہے, اگر واقعی اس کو شرعی طور پر پردہ کرنے کا ذہن ہے اس چیز سے, وہ تو کوئی ایسی مطلب رو دو کے منع ہے اور کیا, یہی مگر منہ سے یہ ہل پھل بولے نہیں, صرف روئے تو شاید ہو سکتا ہے. اگر ماں باپ روکنے والے ہیں تو وہ ترس کھائیں گے, ماں باپ رحم کریں گے. اب اگر نعوذ باللہ سسرال میں ایسا مسئلہ ہے تو واقعی یہ نگاہ آزمائش زیادہ ہو سکتی ہے, لیکن آنسو سے تو پتھر بھی پگھل جاتا ہے, جبکہ آنسو کے ساتھ وہ آنسو ہوں ٹھنڈے ٹھنڈے, یعنی وہ ایک دم کھولتے ہوئے آنسو ہوں, وہ زبان کا چولہا بھی جل رہا ہو اور آنسو بھی بہر رہے ہوں, وہ آنسو گرما گرم اچھل اچھل کر ان کے دماغوں میں پڑ رہے ہو تو وہ سیٹ نہیں ہوں گے. اللہ کریم اسباب کر دے, آسانی کر دے کہ شریف پردہ ہر جگہ عام ہو جائے. واقعی گھروں میں آسمائش ہے تو صحیح, یعنی صاحب بولتے ہیں ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے پردہ نہیں کیا, یہ تو کیا ہو گیا, کچھ ہو گیا اس کو. اسی طرح داڑھی کے لیے بھی آج تک ہمارے خاندان میں کسی نے داڑھی رکھی نہیں, سب بندروں کے خاندان میں نہیں رکھی ہوگی. ہم لوگ تو جو مطلب یہ تھا کہ آخر ہمارے باپ دادا پہلے تو داڑیاں رکھتے تھے, اب یہ بس یہ کچھ عرصے سے داڑھی منڈانے کا رواج ہے. پرانے لوگ داڑیاں رکھتے تھے, ٹوپی پہنتے تھے, ٹوپی عام تھی پہلے, جنا کیف لیاقت کیف مشہور ہے, تو یہ ٹوپیاں پہنتے تھے جبھی تو مطلب گروپ فوٹو اور پرانے میں نے دیکھے ٹوپیوں والے ہوتے تھے لوگ. پہلے یہ ٹوپیاں بکتی بھی بہت تھی, اب تو پتا نہیں کراکوری ٹوپی اور یہ لیاقت کیف جنا کیف اب غائب ہو گئی ہے, اب لوگ کم پہنتے ہیں. اب وہ خوبصورت ٹوپی آ گئی ہے وہ مسقط کی, اب وہ پہنتے مسقطی ٹوپی, عمانی ٹوپی, یہ مذہبی لوگ. وہ آسان ہے سنبھالنا, پہننا پہنی, نہیں تو پوڑی کا واڑ کے بنڈل باندھنا, بنا کے جیب میں ٹھونس دی یا گھر میں جوڑ کے آ گئے, اللہ خیر کرے. تو خیر وہ ٹوپی پہننا جائز ہے, گناہ نہیں ہے, میں سے بات کر رہا ہوں کہ وہ پہلے ٹوپی ہر وقت لوگ عام طور پہ پہنتے تھے, اب کم ہو گئی.
جو عورت اپنے شوہر کی ہر بات کا مذاق اڑاتی ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟
آئیے ایک مبالغہ ہے تو واقعی یعنی کہ ایسا ایک گناہگار ہو رہی ہے, دل آزاری وہ بھی اپنے شوہر کی, اس طرح تو گھر بھی خراب ہو سکتا ہے, آپس میں محبتیں کے کب تک رہیں گی. تو ایسا نہ کرے, توبہ کرے, معافی مانگے اپنے شوہر کی, اطاعت کرے. اللہ نے ان کے بھی شوہر کے بھی حقوق رکھے, بیوی کے بھی حقوق رکھے, دونوں ایک دوسرے کے حقوق نبھائیں.
کیا ماں بیٹی کو زکات دے سکتی ہے؟
نہیں دے سکتی.
داڑھی کیسے بڑھائی جائے؟ میری داڑھی نہیں آ رہی جبکہ چھوٹے بھائیوں کی داڑھی آ گئی ہے, اور روزے کی حالت میں داڑھی پر تیل لگانا کیسا؟
بہار شریعت پہلی جلد ولیوم فرسٹ پیج نمبر 997 پر ہے, یہ روزے کے مکروہات کے بیان میں, گلاب یا مشک وغیرہ سونگنا, داڑھی مونچھ میں تیل لگانا اور سرما لگانا مکروہ نہیں, مگر جبکہ زینت کے لیے سرما لگایا, زینت کے لیے سرما لگایا روزے میں تو مکروہ, یا اس لیے تیل لگایا کہ داڑھی بڑھ جائے. حالانکہ ایک مشت یعنی ایک مٹھی ہے, تو یہ دونوں باتیں بغیر روزے کے بھی مکروہ ہیں, اور روزے میں بدر جائے اولا, اور زیادہ. تو ایک مٹھی نہیں ہوئی ابھی, تو اس سے پہلے اگر تیل لگایا اس لیے کوئی چیز لگائی کہ یہ ایک مٹھی ہو جائے تو یہ مکروہ نہیں ہے, اس سے یہی سمجھ میں آیا. تو ہمارے رکن شورا حاجی اطہر علی کی داڑھی نہیں آتی تھی, داڑھی رکھنے کا شوق بہت تھا, انہوں نے بتایا تھا, یا کسی نے ان کو بول دیا کہ تیری داڑھی تو نہیں ہے, تو ان کو جوش آ گیا. پھر وہ ان کے گھر پہ کوئی دودھ دینے آتے تھے کوئی بزرگ, تو ان سے انہوں نے بات کی, تو انہوں نے بتایا کہ بھیڑ کی جو بھیڑی ہوتی ہے, بھیڑی بولتے اس کو میں سمجھانے کے لیے, دمبی, شاید دمبی یا بکری, بھیڑ یا بکری کا دودھ لگانے سے داڑھی بڑھے گی. تو پھر بولا میں نے تو دودھ لگانا شروع کیا, تو الحمدللہ میری داڑھی بڑھ گئی, اور میرا خیال ہے 17 سال کی عمر میں تو میں نے ان کو دیکھا تھا, اس سے بھی پہلے کہتے ہیں یہ داڑھی میں دیکھا تھا کہ داڑھی ان کی گھنی ہو گئی تھی, ایسا مجھے یاد پڑتا ہے فیضان مدینہ مانامہ میں چھپا ہے میرا آرٹیکل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم غلام بیدام کو مرشد پاک دامت برکاتہ العلیہ نے یاد فرمایا. اللہ پاک میرے مرشد پاک دامت برکاتہ العلیہ کے درجوں کو خوب بلند فرمائے. سبحان اللہ. یہ قبلہ داڑھی کا واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ نو عمری میں ہی دعوت اسلامی کے میٹھے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا تھا اور 9-10 برس کی عمر تھی. تو جیسے جیسے الحمدللہ رب العالمین مدنی ماحول میں پروان چڑھتے رہے تو ماشاءاللہ امامے اور داڑھی کی تو بہاریں تھی, تو امامہ تو سجا ہی لیا تھا کہ امامہ سجانے میں تو دیری نہیں تھی, اور داڑھی یہ نیچرل تھنگ تھی کہ جب تک خیر سے آتی. تو مجھے شوق ہوتا تھا کہ میں بھی اسلامی بھائیوں کی صحبتوں میں بیٹھوں اور بیریش کو قریب نہ آنے دینے کی ترکیب ہوا کرتی تھی. تو اس طرح سے ذہن یہ بنا کہ میری داڑھی کیسے آئے, کس طرح سے آئے. تو ہمارے جو دودھ دینے والے بابا جان تھے وہ ان کا انتقال ہو گیا کافی عرصہ, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے.
آمین.
تو ان سے میں نے تذکرہ کیا کہ وہ ماشاءاللہ تعریف بھی کرتے تھے کہ تم اچھے ماحول میں آ گئے ہو اور نیکی کی طرف بڑھ رہے ہو, اللہ مجھے نیک بھی بنا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے پھر یہ ذہن دیا کہ بھیڑ کا جو دودھ ہے نا وہ اگر تم لگاؤ تو انشاءاللہ عز و جل تمہاری داڑھی آ جائے گی. تو میں نے کئی دن الحمدللہ وہ جب تک لاتے رہے کئی مرتبہ لے کر آئے وہ, اور اس کو میں الحمدللہ اپنے چہرے پر لگایا کرتا تھا. اور واقعی الحمدللہ رب العالمین میری داڑھی اب جو ہے وہ تو انتہائی گھنی داڑھی ہے. تو میرا اغلب گمان ہے کہ جو بھیڑ کی جو فیمیل بھیڑ کا جو دودھ ہوتا ہے اس کے لگانے کی وجہ سے یہ داڑھی الحمدللہ اتنی گھنی وغیرہ ہے. جزاک اللہ خیرہ پیارے آقا, اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے. بالکل آپ نے درست فرمایا. اور جب مرشد پاک دامت برکاتہ العلیہ 17 سال کی عمر میں جب نوابشاہ کی خدمت میرے سپرد تھی, کرم فرما ہوئے اور آپ نے ملاحظہ فرمایا, تو یہ واقعہ میں نے قبلہ کی خدمت میں عرض کیا تھا.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں رات کو لگا کر سوتے وقت لگا لیتا جب جب وہ بابا جی دے جاتے, چاچا جی, چاچا جی کہتے تھے ہم, یہ شاید آپ نے فرمایا تھا, وہ دے جاتے تھے تو میں لگا لیتا تھا, پھر صبح اٹھ کر میں دھو لیتا تھا منہ. بہت دفعہ میں نے ایسا کیا تو میری داڑھی آ گئی اور گھنی بھی ہو گئی. اور میری ہماری جب حاضری ہوئی تھی میری نواب شاہ تو 17 سال آپ کی عمر تھی اور اس وقت آپ کی داڑھی گھنی تھی. اس طرح کا کچھ آپ نے ارشاد فرمایا تھا. ایک اور اسلام بھائی کا بھی وہ ہوا یہ کہ انہوں نے بھی آپ کے بارے میں سن کر وہ دودھ لگایا تھا, بہت پہلے لگایا تھا, تو ان کی بھی اب داڑھی پوری ہے. اچھا یہ دودھ پکا کے نہیں ہے, کچا دودھ بکری کا بھیڑی کا, بھیڑی میں مجھ سے نکل جاتا ہے تو اس کو بھیڑ بولتے ہیں, اور وہ دمبا, دمبے کو شیپ, ہو سکتا ہے یہ شیپ ہی کی فیملی ہے یہ بھیڑ بھی, اور دمبے کے بھی جو دم لٹک رہی ہوتی ہے وہ چربی کی پوٹلی لٹک رہی ہوتی ہے, اور بھیڑ کے پیچھے پوٹلی نہیں ہوتی باقی اون دونوں کے اس پہ ہوتی ہے, اور بکری یا بکرے کے اس پہ اون نہیں ہوتی, بال ہوتے ہیں. تو یہ دودھ کچا اگر سوتے وقت لگا دیا جائے اور اٹھ کر منہ دھو لیا جائے تو یہ ترکیب کہ بال نہیں نکلتے یا بہت چھوٹے اور آپ کو یوں لگتا ہے کہ پوری داڑھی ہو تو اچھا, تو یہ تجربہ شرط ہے. یہاں تو ایسی حالات ہو گئے کہ بعض لوگ نعوذ باللہ داڑھی آتی ہے تو اس کو منڈانے کی رسم کرتے ہیں, یہ بھی ہے نعوذ باللہ. بعض ایسے خوش نصیب بھی ہیں, یہ ہمارے دعوت اسلامی میں ملیں گے, کہ جو چاہتے ہیں کہ داڑھی آئی تو کتنے میں نے دیکھے جو چاہتے ہیں کہ وہ داڑھی آ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال ہے کہ برائی کی تعریف کیا ہے؟
جو اچھائی نہ ہو برائی ہے.
بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو جن کو کہتے ہیں کہ بدیہی ہیں, یعنی ایسی ہیں کہ جو تعریف کی محتاج نہیں ہوتی. ہر ایک جانتا ہے کہ شر اور برائی کیا چیز ہے.
بعض ایسی ہوتی ہے کہ صرف وربلی برائی ہوتی ہے, بری بات نہیں بیٹھے روتے نہیں ہے, بری بات ایک چٹکلا. میں کبھی کبھی عرض کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک اسلام بھائی تھے اور وہ سفر پر چل رہے تھے تو ان کی بچی فون پر رو رہی تھی تو وہ سمجھا رہے تھے بری بات نہیں روتے, تو میں لگا اچھی بات ہے باپ کی محبت میں رونا بھی کیا برا ہے. یہ ایک چٹکلا ہوا تھا تو ہر بات بچوں کو بات بات میں بولنے والے بولتے ہیں بری بات بری بات, بعضوں کا بات اچھی ہوتی ہے بری نہیں ہوتی. یہ تکیہ کلام ہوتا ہے بعض لوگوں کا, بعض لوگ بولے گا دیکھ تیرے کو گناہ ملے گا. بچوں کو یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے کہ تیرے کو گناہ ملے گا, وہ بچے کو گناہ نہیں ملتا نا, ثواب ملتا ہے ثواب کا کام کرے تو. گناہ کا کام یعنی کر لیتا ہے بچہ گناہ کے کام تو اس کو گناہ نہیں ملتا, عذاب اس کو نہیں ملے گا, یہ بچہ فائدے میں رہتا ہے. لیکن یہ ابھی سے نیکی کی عادت ڈلوانی چاہیے, گناہ سے بچانا چاہیے تاکہ اس کی عادت پڑے. ابھی تو گناہ ملے گا تو اس کو کیا پتا گناہ کیا ہوتا ہے, ملے گا جب کیسے ملتا ہوگا کیسا ہوتا ہوگا گناہ. اور حکمت عملی سے اس کو پیار سے روکا جائے گناہ سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا یہ سوال ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو جمعے والے دن نہلا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
جب بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو نہلانا چاہیے, اچھا کام ہے,
یہی مستحب ہے اس کو تاکہ فوری اذان دی جا سکے,
اچھا ثواب کا کام ہے. اور نہلا کر اذان دینی چاہیے, ہمارا نہلانے شاید نہیں دیتے, شاید یہ خود ہی کچھ اس کا حساب کتاب کرتے ڈیٹول وغیرہ سے اور یہ ہاسپٹل والے. ہم نہیں نہلا سکتے بچے کو, یہ کوئی احتیاط کرتے ہوں گے جراثیم وغیرہ نہ لگ جائے, بچہ نازک ہوتا ہے. بہرحال یہ کہ مسئلہ یہی ہے, بہتر یہی کہ اذان اس کو نہلا کر دی جائے بچے کو, نو مولود کو. لیکن ہم نہیں نہلانے دیا ہاسپٹل والوں نے, تب بھی اذان تو دینا ہی ہوگا, اچھا ہے. اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے بدن پر جو رطوبت لگی ہوتی ہے نا, چکناہٹ وغیرہ, جیسے انڈے پر چکناہٹ ہوتی ہے تو یہ پاک ہوتی ہے. یہ ایک مسئلہ مجھے یاد آ گیا, مرغی نے انڈا دیا اس پر چکناہٹ ہوتی ہے, یہ پاک ہے. بعض وقت بیٹ لگی ہوتی ہے, بیٹ نہ پاک ہے, بیٹ الگ چیز ہے اور چکناہٹ الگ چیز ہے. اس طرح بچہ پیدا ہوا تو پیدا جب ہوا نا, یہ نکل آیا باہر, تو یہ چکناہٹ جو لگی ہوتی ہے یہ بچہ پاک ہے, ناپاک نہیں. لیکن نہلانا اس کو اچھا ہے, افضل ہے, مستحب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے, یہ ارشاد فرمائیے کہ جنت میں کیا کیا چیزیں ہیں؟
اللہ کرے گا پہنچیں گے تو ضرور انشاءاللہ, تو وہی پتا چلے گا کیا کیا ہے. ہم تو حوصلے سے نہیں رکھیں گے کہ یہ بھی جنت میں ہوں گے, ہم بھی جنت میں ہوں گے انشاءاللہ. وہ نعمتیں ہیں جنت میں, وہ نعمتیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی عطا سے جنت کی سیر فرمائی ہے, یعنی جنت نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی کا شرف پایا ہے. وہ برج بطحا کا ماہ پارا بہشت کی سیر کو ستارا, چمک چمک تھا خلد کا ستارہ, اس عمر کے قدم گئے تھے طرب کی نازش کے حال چکیے. جنت کی سیر کے تعلق سے اللہ اس کا نقشہ کھینچتے, یہ قصیدہ معراجیہ میں, طرب کی نازش کے حال چکیے ادب و بندش کے ہل نہ سکیے, یہ جوش زدین تھا کے پودے کشاکش اللہ کے تلے تھے. الحضرت کے الفاظ کیا الفاظ تھے, یعنی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیر کے لیے تشریف لے گئے جنت کی. ترجمہ یوں میں اس کا جو اپنے طور پر جو سمجھ سکا ہوں, کہ جنت میں تشریف لے گئے تو وہ جنت کی بھی قسمت کھل گئی کہ کس کے قدم آئے ہیں, چمک پہ تھا خلد کا ستارہ کہ کس قمر کے قدم گئے تھے, ارے کس چاند کے قدم جنت میں آ گئے, جنت میں اور نکھار آ گیا اور اب یہ پودے کشاکش ارا کے تلے تھے. یعنی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب جنت میں تشریف لائے تو جنت کے جو پودے تھے, ٹریز, چھوٹے ٹری کو پودا بولتے ہیں, تو اس کو وہ اتنی خوشی ہوئی, اتنی خوشی ہوئی, خوشی کہہ رہی ہے کہ بس جھومو جھومو جھومو, مگر ادب وہ بندش کے ہل نہ سکی, طرف میں نے خوشی خوشی اتنی کہ جھومو, ادب کہہ رہا نہیں خبردار جو ہلے تو. تو یہ پودے جو ہیں یہ کشا کشے ارا کے تلے تھے, ارا مانے آرا, وہ جس سے لکڑی کاٹی جاتی نا وہ دندانے والا اوزار ہوتا ہے, تو یہ پودے جو تھے کشمکش میں تھے کہ جھومے یا ادب سے بالکل وہ ہلنے بھی نہیں ایسے ہو جائے. تو یہ اعلیٰ حضرت نے یہ سب نقشہ کھینچا ہے محبت کی, اپنے محبت بھرے قلم سے اور محبت بھرے دماغ سے سوچ کر محبت کے پانی میں دھلے ہوئے کاغذ پہ لکھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیسے ہیں پیارے باپا جان, میرے پاس آپ کے لیے ایک سوال ہے. کچھ لوگ اپنے بچوں کے سامنے بہت زیادہ شالیہ پان کھاتے ہیں, ان کو کھانا چاہیے یا نہیں؟
نہیں کھانا چاہیے, غلط کرتے ہیں, بچے بھی کھائیں گے. ایک عورت کا مجھے پتا چلا تھا بیچاری کا سچا واقعہ, ان کے عزیز نے بتایا تھا, وہ چھالیاں منہ میں رکھ کر بیچاری آدھی تھی, آخرکار منہ کا کینسر ہو گیا, اسی جگہ اس کا کینسر بن گیا, چھالا بنتا ہے پھر چھالے میں کینسر بنتا ہے. تو اب غربت بھی تھی, پیسوں کے بھی مسائل, ڈاکٹر نے بولا پہلے اتنے اتنے لاکھ جمع کرواؤ تو پھر ہم علاج شروع کریں گے. بازار وہ بیچاری فوت ہو گئی, اللہ غریب کی رحمت فرمائے, مغفرت فرمائے. تو یہ چالیا منہ میں سائے بہنیں رکھتی ہیں یا ایسا ہے بھائی ہے, پھر خوشبودار چالیا کی پڑیا طرح طرح کی آتی ہے, یہ اپنے پاؤں پر کلاڑے مارنے والی صورت ہے, نہیں ترکیب نہیں ہے, نہیں کھائیں. اگر آپ کو کھانا ہے تو سونف بازار سے لے, کچی سونف جو ملتی ہے, خوشبو والی نہیں, سونف لے, دھنیا بھی مل جاتا ہے, کھانے کا دھنیا الگ آتا ہے, سالن کا دھنیا الگ ہوتا ہے, وہ دھنیا لے آپ توے پر بے شک اس کو بھون لیں, تھوڑا نمک بھی چاہیں تو چھڑک لیں, تو یہ بہترین آپ کا سونف سفاری کا کام دے گا اور شاید فائدہ بھی کرے گا. امید ہے کہ ان کے اپنے اپنے خواص ہیں, فوائد ہیں, اور وہ سائیڈ ایفیکٹ جو خوشبو والی چھالیا یا ویسے ہی چھالیا, چھالیا تھوڑا بہت کھا لی, کبھی ایک دو ٹکڑے کھا لیے, وہ نقصان نہیں کرتا. یہ جو چھالیا جو آدھی جو ہوتے ہیں نا, منہ میں لیے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, سوتے وقت بھی منہ میں رکھتے ہوں گے, تو اس طرح مطلب یہ خطرناک.
اب آپ پچھلے دنوں کی بات ہے, کسی پتا مطلب کسی بچی نے چھالیا کا پیکٹ کھولا, وہ چھوٹی چھالیا جو مٹی چھالی آتی ہے, پیکٹ کھولا, اس پیکٹ میں سے چھالیا نکال کر تھیلی میں رکھی, تو اس میں سے شیشے کا ٹکڑا نکلا,
کانچ کا,
کانچ کا ٹکڑا نکلا.
اللہ,
خدا نہ خاصا گلے میں جائے تو کیا کیا کر دیں. تو اچھا آپ جو سونف کا فرما رہے, تو سونف میں کوئی شکر یا مصری یا اس طرح کوئی میٹھی چیز ملائی جا سکتی ہے؟
مصری اگر ملاتے ہیں لوگ تو مجھے اس کا
ملاتے تو مصری تھوڑا ٹیسٹ ہو جاتا ہے, میٹھا ہو جاتا تھوڑا,
تو نمک کا پھر کیا بنے گا؟ میں نے نمک کا مشورہ دیا.
نہیں وہ الگ ہے, دونوں الگ ہے, ایک نمک والا الگ بنتا ہے, مصری والا بھی الگ بنتا ہے.
مصری بھی اچھی چیز ہے,
کھوپرا بھی ملا,
شوگر نہ ہو,
کھوپرا بھی ملا دے, مصری کھوپرا اور سونف اگر یہ صاف ستھرا صاف ملتا ہو تو کیا اسے سے تھوڑا ٹیسٹ بن جاتا, تو ہو سکتا ہے کہ سپاری سے جان چھوٹ جائے.
کھوپرا ہے نا, یہ ہمارے یہاں ناریل کی پیداوار اتنی ہے نہیں اور ملاوٹ کا دور دور ہے, تو کھوپرا یا تو ملے گا وہ گلا سڑا تیزاب سے صاف کیا ہوا, اس کا چورا اور ایکسپائرڈ, یہ خطرات ہیں. مجھے ذرا کس کو کون نہیں سمجھتا ہمارے یہاں کیسے حالات ہیں, تو یہ کچرا مطلب ملے گا, اور ایک تاڑ, ایک سخت آتا ہے بالکل کھوپرے کی شکل کا ہوتا ہے, ہاں زور سے سر کو مارو سر بٹ جائے, بہت جاندار ہوتا ہے, یہ توڑنا آسان نہیں, اس کو پیس کر بالکل کھوپرے کی شکل کا ہوتا ہے, چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے, تاڑ بولتے ہیں, کچھ اور بھی بولتے ہوں گے تو انگلش میں, یا تو یہ مطلب میں نے دیکھے تاڑ, اور بھی جو پرانے لوگ انہوں نے دیکھے ہوں گے. تو یہ تاڑ مطلب اس کو پیس کر یہ کھوپرے میں مکس کر کے یا کھوپرے کے نام پر یہ پھر بولتے ہیں مسلمان پیچھے رہ گئے. اللہ کرے کہ ہم آگے بڑھ جائیں, ملاوٹیں چھوڑ دیں, گناہ چھوڑ دیں, مسجد آباد کریں, نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں, خوف خدا اپنے دل میں بڑھائیں, نیکیاں کرنے والے بنیں, مسلمانوں کے ہمدرد بنیں, خیر خواہ بنیں, انشاءاللہ پھر ترقی آگے بڑھ کر گلے لگائے گی, کامیابی قدم چومے گی. یہی حال رہا تو خدا جانے کہاں جا کے رکیں گے.
ابھی یہ جو کچھ شیشہ اور اس طرح کی کچھ بات ہوئی تھی تو تین نے مجھے تصدیق کی ہے کہ اس طرح ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے پیس وغیرہ اس طرح رکھے جاتے ہیں.
یعنی یہ ہو سکتا ہے مستری کی جگہ کانچ کا چورا بھی کھلا دیں تو کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ نہیں بازار کی یہ پڑیا جو ہے نا طرح طرح کی چالیا نہیں کھائے گا یار. مطلب اور اس میں مجھے پتا ہے نا, میں ایک بار میں نے عطر کا میرا تو کافی بیچا ہے, میں نے عطر اگربتیاں کافی بیچی ہیں, بیچتا تھا میں. تو میں ایک بار عطر کی دکان ہول سیل کی اس پہ کھڑا تھا, اپنے لیے مال لینے گیا تھا. تو ایک آیا شیوڈ, ایک آدمی تھا ڈیڑھ عمر کا, اس نے مطلب وہ کوئی عطر سستے والا عطر تھا وہ اس نے مانگا, اس نے دیا. اور مجھے دکاندار نے بتایا کہ یہ عطر جو ہے نا یہ اسی طرح کی چیزوں میں یہ پان مسالے میں اس میں اس میں یہ خوشبو کے طور پہ ملا کر یہ لوگوں کو کھلاتے ہیں, اس طرح کا بتایا مجھے. سر رنگ کا حال ہمارے اسلام بھائی رنگ کا ان کا کاروبار تھا, حاجی امین نام تھا ان کا, بےچارے کافی سال ہو گئے فوت ہو گئے.
شیخ امین
انہوں نے مجھے بتایا تھا ان کا کاروبار تھا. بولا گلابی رنگ بہت مہنگا ہوتا ہے, ریڈ کلر, اس کی جگہ خاص کر کے کپڑے کا رنگ, یعنی جتنے بھی آج کل ریڈ آئٹم ہے بہت اس میں چلتی ہوں گی. یعنی اس نے جب سے بولا نا یہ گلابی آئٹم مجھے کھانے کا دل نہیں کرتا, وہ پنک کلر, ہاں گلابی کلر پنک کلر, تو ریڈ کو لائٹ کر دو پنک ہو جاتا ہے. تو یہ میرے کھانے کو دل نہیں کرتا, یہ کسٹرڈ اور کیا کیا آتے ہیں نا گلابی رنگ کے. تو یہ بولا اس میں یہ فوڈ کلر پڑتا نہیں, کھاتا فوڈ کلر بہت مہنگا ہے, تو اس لیے وہ یہ کلر جو کپڑے رنگنے کا کلر ہے یہ لے جاتے ہیں. میں جب دکان پہ ہوتا ہوں اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا, میں ان کے ہاتھوں یہ بیچتا ہی نہیں ہوں, پتا ہوتا ہے نا کہ یہ کیا دھندا کرتا ہے, اس کو ایسوں کو میں بیچتا نہیں ہوں کہ یہ جا کر ابھی ان چیز یہ لوگوں کو کھلائے گا, کپڑے دھونے کا کلر, کپڑے رنگنے کا کلر. اسی طرح بعض یہ جو کھٹی میٹھی گوڈیاں اور یہ طرح طرح کی یہ کھاتے ہیں نا, تو اس کے ایک ہم مطلب یہ کہ گولیاں لے جاتے تھے چھوٹی چھوٹی, وہ مدینے لے جاتے تھے اور مدینے گھما کے ہم تبرک میں بانٹتے تھے ایک دور میں چل مدینہ قافلے میں. تو ایک عیسائی بھائی آتے جاتے تھے اور اہل محبت تھے, ان کی دکان تھی ہول سیل کی. اس نے بتایا یہ جو چھوٹی گولیاں جو خاص کر ہے نا اس میں فوڈ کلر چڑھتا ہی نہیں ہے, اس میں چڑھتا ہی یہ کپڑے رنگنے کا کلر ہے. تو پھر یہ کہ ہم اس سے الگ سے بنواتے تھے وائٹ وغیرہ کلر کی بانٹنے کے لیے. اسی طرح دیگر جو یہ کھٹ مٹیاں اور یہ آتی ہے نا یہ فوڈ کلر مختلف جو ہوتے ہیں نا, یہ اب ایک روپے کا بھی فرق ہو تو کائے کو مطلب وہ ایک روپیہ زیادہ خرچ کرے گا تو خوف خدا والا ہوگا, تو وہ مہنگا کلر بھی لے کر کم نفع پر بزنس کرے گا اور اچھی چیز کھلائے گا. یہ کھٹ مٹیوں میں کیڑے مکوڑے کیا کیا مرتے ہوں گے, اور کانچ کی شیشی اور چوہے لوٹتے ہوں گے, اور یہ سب پیس پاس کے اور یہ اس کو مطلب صفائی کر کے یہ ہم کو خوبصورت پنیوں میں لپیٹ کر دیتے ہوں گے. میں سب کو نہیں بولتا, ہو سکتا ہے اچھی کوالٹی کے بھی آتے ہی ہوں گے, سب برے نہیں ہیں, لیکن بہت مشکل ہے کہ احتیاط سب کرتے ہوں. اور اب یہ نا بازار میں کھڑا ہونا ہے, مقابلہ سخت ہے, کمپٹیشن ہے. اب میری میں چاکلیٹ بولوں ایک بات ہے کہ یہ 5 روپے کی, اور میری چاکلیٹ زیادہ ٹیسٹی اور خوبصورت پنی وغیرہ وغیرہ. اور وہ بناتا ہے جو اچھی چیز بنایا تو اس کو تو پڑتا ہی 6 روپیہ آتا ہے اچھی چاکلیٹ بنانے کا. تو اب وہ بازار میں کھڑا کیسے ہوگا, 5 روپے والی کا کیسے مقابلہ کرے گا؟ یا تو کاروبار چھوڑے گا یا پھر کود جائے گا ملاوٹ میں. تو یوں بھی ہوتا ہے کہ میں مہنگی بیچوں گا اچھی چیز, میری لیں گے نہیں, لوگ لیتے نہیں ہیں, سستی چاہیے, کیا کیا جائے. اللہ کریم ہم کو بس ہدایت دے کہ ہم کاروبار ہزار ہے کہ گولی چاکلیٹ سے پیٹ بھرے گا. میں نے تو خالی گولی چاکلیٹ کی مثال دی ہے, باقی تو کون سی چیز خالص مل رہی ہے؟ پانی تو خالص نہیں ملتا. جی ہاں, طرح طرح کے منرل واٹر آتے ہیں نا, خالص تھوڑی ہوتے. یہ تو کوئی بعض کمپنیاں ہوتی ہیں کہ جو خالص دیتی ہوں گی, باقی یہ عام طور پہ یہ جنرل نام ہے منرل واٹر. اور دنیا بھر میں مسائل ہیں اس طرح کی چیزوں کے. اللہ کریم بس ہمارے حال پر رحم فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ آپ نے کل ایک مسئلے کے جواب میں بتایا تھا کہ عورت جب انتقال کر جاتی ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. تو اگر اکثر قبرستانوں میں جاتے ہیں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جب اس کی عورت کے قبر پہ وہ قطبہ لکھا ہوتا ہے تو اس پہ یہی لکھا ہوتا ہے فلاں بیگم زوجہ فلاں بیگم, تو کیا یہ لکھنا جائز ہے؟
ہاں, اس میں حرج نہیں ہے, پہچان ہے اس کی. اور اگر میاں بیوی دونوں جنت میں جائیں گے تو وہاں پھر اکٹھے بھی رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا گردو کا جو ہے نا بہت تکلیف ہو رہی ہے نا رمضان میں, یہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا ہوں؟
کڈنی پرابلم لگتا ہے, گردوں میں بےچاروں کو تکلیف ہے. اللہ کریم آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائے, صحت دے. تو روزہ تو فرض ہے, رکھنا ہے. اب یہ کہ کس طرح کا درد ہے, اب اگر آپ کو روزہ رکھنے سے اللہ نہ کرے جان کا خطرہ ہے, عقل چلی جانے کا خوف ہے, یا درد بڑھ جائے گا, یا دیر میں اچھا ہوگا مرض بگڑ جائے گا, ایسی کوئی صورت ہے اور آپ کا تجربہ ہے تو فی الحال نہ رکھے, بعد میں قضا کر لیں. یا کوئی طبیب ایسا ہے جو خوف خدا والا, اللہ اور رسول کو جاننے والا اور تجربہ کار بھی ہے, وہ طبیب ڈاکٹر, اور وہ مطلب ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کے لیے یہ نقصان دہ روزہ رکھنا, اب بعد میں قضا کرنا جب آپ کے مرض میں بہتری آئے. تو ایسی صورت میں آپ روزہ بعد میں قضا کر لینا, ورنہ ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر تو روزہ تو رکھنا ہوگا. اللہ کریم آپ کو صحت دے, عافیت دے, رحمت کی نظر فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوفِ خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.